قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ماہ مبارک رمضان بہار قرآن ہے، اور یہ ابتلاء اور آزمائش بھی ہے، اور میری آزمائش یہ ہے کہ مجھے صرف 15 منٹ دیا گیا ہے کہ جس میں مجھے سورہ یوسف اور سورہ رات کے حوالے سے کچھ نکات عرض کرنے ہیں، لیکن مشکل ہے کہ 15 منٹ میں کچھ مطالب بیان کر سکوں۔ کوشش کروں گا کہ ایک فہرست صرف آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں، لیکن اس سے قبل تمہیدی طور پر ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے ہمارے معاشرے میں ان محافل قرآنی کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ قابل تحسین ہیں وہ افراد کہ جو ان محافل قرآنی کو منعقد کرتے ہیں، چاہے روخانی کی حد تک ہی صحیح، اگر تفسیر و ترجمے کا کوئی کام نہ بھی ہو، روخانی کی حد تک بھی اگر قرآن کے حوالے سے کوئی کام کیا جائے تو وہ بھی بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں قرآن مظلوم ہے، قرآن متروک و محجور ہے۔ قرآن کو ہم نے بہت ہی اونچی جگہ پہ گھروں پہ سجا کے رکھا ہے کہ مبادہ کسی بچے کا ہاتھ نہ پہنچے کہ وہ اتار کر پڑھ نہ لے، غلافوں میں ہم نے لپیٹ کر رکھا ہوا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی اسے کھول کے پڑھ نہ لے۔ بہت قرآن ہمارے معاشرے میں مظلوم و محجور ہے، اور قرآن قیامت کے دن جو شکایت کرنے والے ہیں، روایت اور حدیث میں ہے کہ تین چیزیں قیامت کے دن شکوہ کریں گی، شکایت کریں گی، ان میں سے ایک قرآن ہے۔ قرآن شکایت کرے گا کہ پروردگار، انہوں نے مجھے بہت سنبھال کے رکھا، اچھی طرح سے احترام کے ساتھ رکھا، لیکن کبھی کھول کے پڑھنے کی زحمت نہیں کی۔ مسجد شکایت کرے گی کہ انہوں نے مجھے بہت اچھی زیب و زینت دی، لیکن جس مقصد کے لیے مجھے بنایا گیا تھا ایک بھی نماز پڑھنے نہیں آیا۔ عالم دین شکایت کرے گا کہ میں ان کے درمیان موجود تھا، لوگوں نے پوچھنے کی زحمت نہیں کی۔ قرآن کریم ہمارے معاشرے میں محجور متروک ہے۔ آپ سب قابل تحسین ہیں، خدا بند متعال آپ کو اور ہمت دے، آپ کو اور توفیق دے کہ اس محفل قرآنی کو اور آپ وسعت تر انداز میں منعقد کریں، نہ صرف ایک محلہ یا ایک شہر میں، بلکہ کوشش کریں جہاں تک آپ کی رسائی ہو، جہاں تک ممکن ہو۔ ہم سب پر فرض ہے کہ قرآن کے حوالے سے کام کریں، اس لیے کہ قرآن تو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ ہمارے پاس صرف قرآن نہیں ہے بلکہ قرآن کی تفسیر بھی موجود ہے، دوسروں کے پاس صرف الفاظ قرآن موجود ہیں، ان کے پاس تفسیر نہیں ہے۔ ہمارے پاس الفاظ کے ساتھ ساتھ معلم بھی موجود ہے، رہنما بھی موجود ہیں۔ قرآن صامت اور قرآن ناطق جب تک رہنما نہ ہو، خود قرآن کہتا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، خالی تلاوت و قرآت کافی نہیں ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے معلم کی ضرورت ہے۔ اکیلا قرآن، خود قرآن کہہ رہا ہے میں کافی نہیں ہوں، اور خداوند متعال بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے کتاب اور نور دونوں ساتھ بھیجے۔ کتاب موجود ہو، نور نہ ہو، معلم نہ ہو، ہادی رہنما نہ ہو، تو کتاب کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ قرآن کریم میں بیشتر حصہ قرآن کریم کا قصوں پر مشتمل ہے۔ آپ نے سورہ یوسف کی تلاوت سنی، انبیاء کے قصے ہیں، امتوں کے قصے ہیں۔ یہ کیوں قرآن کا بیشتر حصہ قصوں پر مشتمل ہے؟ قصص الانبیاء، حضرت یوسف کا واقعہ، حضرت ابراہیم کا واقعہ، صرف حضرت یوسف کا واقعہ صرف سورہ یوسف میں ہی ذکر ہے، اس کے علاوہ باقی قرآن کی دیگر آیات میں حضرت یوسف کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن حضرت آدم کا قصہ، حضرت ابراہیم کا قصہ، حضرت موسیٰ کا قصہ، دیگر انبیاء کا قصہ قرآن کریم کے متعدد آیات میں موجود ہیں، ایک یا دو سورے میں نہیں ہیں۔ حضرت آدم و نوح کا قصہ تقریباً 18 مقامات پر قرآن کریم میں موجود ہے۔ تو یہ قصہ قرآن کا بیشتر حصہ کیوں قصے پر مشتمل ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ایک اسلوب قرآن ہے، قرآن کریم نے مختلف اسلوب انداز اختیار فرمائے۔ ایک مرتبہ انسان مستقیماً بات کرتا ہے کسی سے، یہ کرو یہ نہ کرو، ایک مرتبہ جو صاحب عقل ہے، جو اشارے کو سمجھتا ہے، اس کے لیے اشارات اور کنائے میں گفتگو ہوتی ہے۔ قصے چونکہ طبعاً انسان قصے کہانیوں کو دوست رکھتا ہے، پسند کرتا ہے، اسی لیے قرآن کریم نے بھی اسی روش کو اختیار کیا۔ انشاءاللہ اگر پھر کبھی موقع ملا تو اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن یہ قصے کیا ہمارے لیے اس میں عمل کی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے؟ ان قصوں سے ہمارے لیے کیا پیغام ملتا ہے؟ مثلا سورہ یوسف لیجئے، سورہ یوسف پورے کا پورا سورہ حضرت یوسف کی بچپن سے لے کر اس وزارت عظمیٰ جو مصر کے خزانہ دار بننے تک کے جو نصیب افراد، جو واقعات بیان ہوئے، ان پورے واقعات کو، ان پورے داستان کو یہ سورہ بیان کر رہا ہے۔ کنویں کی پستی سے لے کر خزانہ داری کے عروج تک ہر واقعات کو اس سورہ میں بیان کیا گیا ہے، اور اس سورہ میں بہت سے نکات ہیں۔ ایک سب سے اہم نکتہ حسادت ہے۔ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے میرے بیٹے حضرت یعقوب جو وصیت کرتے ہیں اپنے بیٹے کو، جب حضرت یوسف نے کہا یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین کہ بابا میں نے اس طرح کے خواب دیکھا، احد عشر کوکب 11 ستاروں کو دیکھا اور چاند سورج کو دیکھا۔ وہ اپنا خواب بیان کرتے ہیں، آپ نے یقیناً قرات سماعت فرمائی ہوگی۔ تو اس کے جواب میں حضرت یعقوب کا جو جملہ ہے، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے میرے بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کو بیان نہ کرنا، کیوں؟ فیکیدوا لک کیدا، اس لیے کہ وہ تمہارے لیے مکر کریں گے حسادت کی وجہ سے۔ چونکہ حضرت یعقوب سمجھتے تھے، یہاں چند نکات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ باپ اور بیٹے میں کس طرح کی آداب اور روایات، کس طرح کے آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے، بچہ باپ کے لیے کس قدر مؤدب ہو، اور بچہ اپنے تمام خیالات، اپنے تمام افکار کو اپنے والد کے ساتھ شیئر کرے، جو بھی اس کے ذہن میں خیال ہے، جو بھی فکر ہے، جو بھی کرنا چاہتا ہو۔ اپنے والد جو اس کا مونس و غمگسار بھی ہے، اور اس کا ہمدرد بھی ہے، اور اس کا معلم بھی ہے۔ رب کا جو لفظ استعمال ہوا، رب یعنی تربیت کرنے والا، رب کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، یا خداوند متعال کے لیے استعمال ہوا ہے، یا والد کے لیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ اب وقت تقریباً شاید تمام ہونے کے قریب ہے، میں صرف ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جتنے بھی قرآن کے قصے کہانیاں ہیں، یا محض قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ ہمارے لیے پیغام ہے۔ سابقہ امتوں کے قصے جو بیان ہوئے، جن پر خداوند متعال نے نعمتیں نازل کی، کیا سبب تھا، ان کا عمل کیا تھا، کیا کام کرتے تھے جس کے سبب خدا نے ان پر نعمتیں نازل کیں، یا کسی پر عذاب نازل ہوا، کس سبب عذاب نازل ہوا، ان کا عمل کیا تھا، وہ کیا کرتے تھے جس کے سبب سے ان پر عذاب نازل ہوا۔ اور انبیاء کے قصے میں یہ صرف قصے کہانی نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے عمل ہے کہ ہمیں بھی حضرت آدم کی طرح ہونا چاہیے، ہمیں بھی حضرت یوسف کی مانند پاک و پاکیزہ زندگی اور باعفت زندگی گزارنی چاہیے۔ لیکن جب آپ حضرت آدم کے راستے پہ چلیں گے تو سب سے پہلی مشکل اور سب سے پہلی آزمائش یہ ہے کہ ایک حوا سے واسطہ پڑے گا، ایک حوا آپ کی ذمہ داری میں آئے گی، پھر اس کے بعد بچوں کی ذمہ داری، پورے ایک گھر کی ذمہ داری، یہ سب سے پہلی آزمائش اور مسلسل امتحانات کا ایک سلسلہ ہے۔ ایک خاتون سے سابقہ پڑھنا یہ لازم ہے، لیکن وہاں آپ کو کس طرح سے اس آزمائش میں اترنا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ حضرت ابراہیم کی راہ و روش پہ چلنا چاہیں، حضرت ابراہیم کا امتحان انشاءاللہ کل میں خواہ میں سورہ ابراہیم اور سورہ حجر کی تلاوت ہے، تو کل میں مزید اس حوالے سے کچھ نکات عرض کروں گا، لیکن میں صرف آج یہ عرض کروں کہ اگر آپ چاہتے ہیں، چونکہ حضرت ابراہیم کا امتحان سخت امتحان تھا اس لیے کہ وہ خلیل خدا تھے، جتنا انسان خدا سے قریب ہوتا ہے اتنا ہی اس کا امتحان بھی سخت ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل خدا تھے، ان کا امتحان بھی دوہرا تھا، کبھی ان کے اپنے ذات کے بارے میں امتحان ہوا، کبھی اولاد کے بارے میں امتحان ہوا، ذات کے بارے میں امتحان ہوا کہ آگ میں ڈال دیے گئے، اولاد کے بارے میں امتحان ہوا، لیکن حضرت ابراہیم نے جو راہ روش اختیار کی، اپنے زمانے کے تین قسم کے شرک کا مقابلہ کیا۔ حضرت ابراہیم نے سب سے پہلے لوگوں کے اذہان کو متوجہ کیا، اجرام پرستی اس وقت تھی، اجرام پرستی یعنی جو ستارے سیارے ان کی پرستش، سورج چاند کی پرستش، اس کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا۔ کس انداز میں متوجہ کیا؟ جب چاند طلوع ہوا تو کہا کہ ہادا ربی، جب سورج طلوع ہوا تو کہا ہادا ربی ہادا اکبر، لیکن جب سورج غروب ہوا، چاند غروب ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میرا رب وہ نہیں جس کو غروب ہو۔ اس طرح سے لوگوں کے اذہان کو اجرام پرستی سے متوجہ کیا، خدا وحدہ لا شریک کی طرف۔ پہلا موحد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور دوسرا اجرام پرستی کے بعد بت پرستی کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا، بت پرستی کا مقابلہ کیا، اجرام پرستی کا مقابلہ کیا، بت پرستی کا مقابلہ کیا، شخصیت پرستی کا مقابلہ کیا۔ بت پرستی کا مقابلہ اس طرح سے کیا کہ جب سب لوگ چلے گئے تو آپ نے تمام بتوں کو توڑا اور بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی ڈالی، اور جب کہا گیا کہ ابراہیم نے کیا ہے تو کہا کہ اس سے پوچھو جس کے گلے میں کلہاڑی ہے اگر یہ بول سکتے ہوں۔ تیسری جو ان کی جنگ تھی وہ شخصیت پرستی، نمرود کو جو وہ خدا سمجھتے تھے اس کے مقابلے میں آپ نے قیام کیا۔ وہ خلیل خدا تھے، خدا نے اس امتحان میں ان کو کامیاب کیا، آگ میں ڈال دیے گئے لیکن خدا نے انہیں بچا لیا۔ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی اگر حضرت ابراہیم کی طرح راہ روش پر چلنا چاہیں تو معاشرے میں جو بت پرستی ہے، جو شخصیت پرستی ہے، اجرام پرستی، نہیں معلوم کس کس طرح کی مصیبتوں اور مشکلات میں ہم مبتلا ہیں، رسم و رواج سے ہم ابھی تک نکل ہی نہیں پائے ہیں، ہم حقیقی معنوں میں مسلمان ابھی تک بن نہیں پائے ہیں، حقیقی اسلام ہمارے گھروں میں ابھی داخل ہی نہیں ہوا ہے، ابھی تک وہ ہندوانہ رسمیں ہمارے گھروں میں موجود ہیں۔ اگر آپ کو دیکھنی ہو تو شادی بیاہ کی رسموں پہ دیکھیے کہ وہاں پتہ چلے گا کہ ہم کتنے مسلمان ہیں اور کتنے ہمارے اندر بت پرستی اور اجرام پرستی اور شرک ہمارے اندر موجود ہیں۔ پروردگار خداوندہ اس ماہ مبارک میں ہمارے تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، تمام مومنین و مومنات دنیا میں جہاں کہیں بھی آباد ہیں سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، سب کو صحت و سلامتی اور طول عمر عنایت فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عنایت فرما، باری لہا ہمیں آخرت میں قرآن کے ساتھ محشور فرما، نور قرآن کو ہمارے دلوں میں اتار دے، باری لہا منجی عالم بشریت آقا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں سے قرار دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتك يا ارحم الراحمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.